إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، مسند احمد اور جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من غسل بیتا فلیغتسل، جس نے کسی مردے کو غسل دیا وہ غسل کرے، ومن حملہ فلیتوضا، اور جو مردے کو اٹھاتا ہے وہ وضو کرے. یہ میت کو غسل دے کے جو غسل کرنے کا حکم ہے، یہ فرض لازم نہیں، مستحب ہے کہ جس آدمی نے میت کو غسل دیا ہے وہ خود بھی بعد میں غسل کرے، اور جس نے میت کو اٹھایا ہے وہ وضو کرے. یہ میت کو اٹھانے سے مراد ہے کہ میت کو براہ راست اٹھایا جائے، میت کی چارپائی اٹھانے سے یا میت کسی اور چیز پر ہے، اسٹریچر وغیرہ پر، اس کو اٹھانے سے وضو نہیں، بلکہ میت کو براہ راست اٹھا کے اس کے جسم سے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتے ہیں، منتقل کرتے ہیں، اس کو حکم دیا گیا کہ وہ وضو کرے. اسی طرح موطا مالک نے اور سنن نسائی اور ابن حبان میں عبداللہ ابن ابی بکر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ خط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا عمر ابن حزم کو، اس میں کئی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ مسل قرآن الا طاہر، قرآن مجید کو طاہر کے علاوہ اور کوئی نہ چھوئے، ہاتھ نہ لگائے. مومن آدمی وہ بے وضو ہو جائے تو پھر بھی وہ طاہر ہی رہتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا. ہاں جنابت کی حالت میں یا حیض و نفاس کی حالت میں قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے وَإِن كُنتُم جُنُوبًا فَطَّهُرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو طہارت حاصل کر لو، اور حائضہ کو حکم دیا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، حائضہ کے بارے میں اللہ نے کہا فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہ ہو حتیٰ کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے. پھر جب وہ اس کے بعد طہارت حاصل کر لیں، پھر جیسے اللہ نے سب کو حکم دیا ہے ویسے ان کے پاس جاؤ. تو حائضہ اور جنبی کو اطہار و تطہیر کا حکم دیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حائضہ اور جنبی یہ دونوں طاہر نہیں. تو قرآن مجید چھونا حائضہ اور جنبی کے لیے یہ منع، تو قرآن کو چھوئیں گی نہیں، ہاتھ نہیں لگائیں گی حائضہ عورتیں بھی، ایسے ہی جنبی عورت جنبی مرد، یہ کہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائیں. آج کل اس طرح موبائلوں کے اندر قرآن مجید موجود ہوتا ہے، تو اس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں جنبی بھی اور حائضہ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے غسل کو مس ہوتا ہی نہیں. یہ ایک جدید سسٹم ہے. ویسے تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، اس لیے کہ اس چیز پر روشنی پڑتی ہے اور وہ روشنی منعکس ہو کر ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں شیار نظر آتی ہے. لیکن یہاں پہ خود سے روشنیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور ان روشنیوں کو اس انداز سے ترتیب دیا جاتا ہے کہ کوئی تصویر یا الفاظ یا کچھ بھی وہ پیدا ہوتا ہے، گندا نظر آتا ہے. تو یہ ایل سی ڈی کے بالکل نیچے یہ منبع ہوتا ہے روشنی کا، جہاں پہ الفاظ ہیں اس کے اوپر ایل سی ڈی ہے، پھر اس کے اوپر کچھ ملی میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، اور پھر اس فاصلے کے بعد وہ ٹچ پیڈ ہوتا ہے, اس کے اوپر پھر شیشہ ہوتا ہے, شیشے کے اوپر پھر پروٹیکٹر چڑھایا ہوتا ہے, کتنے پردوں میں نیچے ہوتا ہے قرآن مجید اس موبائل کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کو ہاتھ لگتا ہی نہیں. چھونا قرآن مجید کا منع ہے حائضہ اور صبی کے لیے. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے, امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. اللہ خان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, کانا یذکر اللہ علی کل احیانی, ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے. اب ہر حال میں جنابت کی حالت بھی اس میں شامل ہے. تو دونوں حدیثوں کو ملا لیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ حائضہ اور جبی کے لیے قرآن مجید پکڑنا, اس کا چھونا یہ منع ہے, لیکن زبانی اگر تلاوت کریں یا اوپر سے دیکھ کے لیکن ہاتھ لگائے بغیر تلاوت کریں تو تلاوت کرنا ان کے لیے منع نہیں. پھر جبی آدمی ہے اس نے غسل کرنا ہے مثلا, تو غسل میں وضو ہے نماز کے وضو جیسا ہو, اور وضو سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی تو قرآن مجید کی آیت ہی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جنابت کی حالت میں ہی سحری کھا لیتے تھے, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ, کھانا کھانے کے بعد کھانے کی دعا الحمدللہ. تو اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے حالت جنابت میں, حیض حائضہ عورت کی حیض کی حالت میں اللہ کا ذکر کا منع نہیں. ہاں مصحف کو چھونا اور پکڑنا منع ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق کے لیے.